السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 پارا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم لوگ سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، اور سورہ احزاب کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اسپیشل کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں یا آپ کے گھر والوں کے لیے، اور کچھ احکام سبھی کے لیے ہیں. اور اسی سورہ احزاب ہی میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی. یہ سورت اپنے ٹاپک کے لحاظ سے، یعنی موضوع کے لحاظ سے، انتہائی اہم سورت ہے. اور دیکھا جائے تو مدنی زندگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی، اس میں یہ دو سورتیں، جو مدنی سورتیں تھیں ان میں سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ دونوں سورتیں اپنی جگہ بہت اہم، کہلاتی ہیں. کیونکہ اسی سے خواتین کے بہت سارے احکامات وابستہ ہیں یا گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی بنا پر سورہ احزاب پڑھتے ہوئے بھی ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کر، یعنی صحیح سمجھنے والا بنائے، کہ ان آیات کو پڑھنے سے اللہ نہ کرے کہیں ہمارے دل میں کچھ شکوک و شبہات نہ آئیں، بلکہ ہمارے ایمان میں پختگی آئے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں. کیونکہ کچھ جو الفاظ آئے ہیں ایسے، اس کی بنا پر بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں جب قرآن آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے ایمان کو بڑھانے والے بنے. جیسے کہ پیچھے لفظ آیا تھا آیت نمبر 30 میں، یعنی النبی من یاتی من کن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ والی جو آیت تھی اور اس میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے، تو جیسے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ نعوذ باللہ امہات المومنین یا جو صحابیات تھیں ان سے کچھ ایسا کام ہو سکتا تھا. یہاں پر دراصل مخاطب تو امہات المومنین کو کیا گیا، لیکن دراصل کہنا کس کو مقصود تھا؟ جو منافقین تھے ان کو کہنا مقصود تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کا سب کیا کرایہ برباد ہو جائے گا. تو ہم خود جانتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شرک کرنے والے تھے، یا آپ سے کوئی اندیشہ تھا. تو آپ کو سنا کر دراصل عام انسانوں کو سنانا ہے اور احساس دلانا ہے کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے جس سے بچنا ضروری ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ بہت ہی غلط کام ہے، غلط چیز ہے. تو جب ازواج مطہرات کو روکا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو سب کے لیے رول ماڈلز تھیں، تو لہٰذا عام عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں سے بچ سکیں. اور یہاں پر جیسے کہ آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ نکرہ کے ساتھ آیا ہے یہ لفظ، اور اگر یہ کچھ اور معنوں میں بھی آتا ہے تو دراصل بتانا وہی مقصود ہے کہ دراصل یہ سارے چیزیں، یعنی جو راستے کھلتے ہیں آگے چل کر برائی کے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات ہوتی ہے. تو اے ازواج مطہرات، چونکہ آپ لوگ تو سب کے لیے رول ماڈلز ہیں، تو آپ تو بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ سب آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی بھی ویسے ہی بنا لیں اور ویسے ہی گزاریں. تب آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31، اور پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے جیسے پارے ہمارے کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے 21 پارے ہو چکے اور 22 میں پر ہیں ہم، اور جیسے کہ ہر پارے کے ساتھ آپ کو ہمیشہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اور خود میرے لیے بھی نصیحت ہے اور ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن ہمارے عمل میں کتنا ڈھلا ہے، عمل میں کتنا آیا ہے۔ کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو یقین جانیے نمبرز کتنے بھی ہم اچھے لے لیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پر ہمارے نمبرز نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں پر ہمارا عمل، ہماری نیتیں دیکھی جائے گی۔ قرآن دراصل زندہ لوگوں کی کتاب ہے اور سمجھنے کے لیے آئی ہے، اس کے احکامات امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، عمل کی بک ہے۔ تو جس مقصد کے لیے بک نازل ہوئی تھی، کتاب نازل ہوئی تھی، اس کو اسی مقصد کے لیے ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے ذہن کو اس طرح سے کھول دے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمیں شرح صدر ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر پیچھے کی آیت سے ہم اس کو ریلیٹ کریں اور ملا کر پڑھیں، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے آپ پیچھے کی آیت کا، آیت نمبر 30 کا اور 31 کا، دونوں کا ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا باتیں ہیں۔ پھر وہی والی بات آتی ہے جو بارہا آپ لوگوں کے سامنے بتائی جا چکی ہے کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، جس کا جتنا درجہ ہوگا، جس کا جتنا اونچا مقام ہوگا، جو جتنے اونچے عہدے پر فائز ہوگا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی رسپانسبلٹیز اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لہذا انہیں اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، ایک رول ماڈل کی طرح۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، لیکن صرف ہمیں سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر، جس بھی ملک کے حکمراں ہوتے ہیں، تو کیا وہ حکمراں بھی اور جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح اس طرح سے تو نہیں کر سکتی نا؟ ہم سب جانتے کہ وہ عام لوگوں کی طرح اگر باہر نکل جائیں گی تو ہر کوئی ان کے پیچھے انٹرویو لینے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو ان کو بہت احتیاط سے نکلنا پڑتا ہے، وہ سیکیورٹی کے ساتھ نکلتی ہیں تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے یا لوگ ارد گرد جمع نہ ہو جائیں۔ تب یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، لہٰذا ان کے اوپر دوہری ذمہ داری تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی رول ماڈل، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو مسلمانوں کے لیے اسوہ بنایا۔ لیکن کچھ چیزیں خواتین کی ایسی تھیں جس کے لیے خواتین ہی کا رول ماڈل ہونا ضروری تھا، اور وہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ امہات المومنین ہو سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ دیا، یقین جانیے یہ درجہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان سے اللہ راضی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہلائیں گی۔ یہ دنیا میں بھی بیویاں تھیں، آپ کو بھی اختیار نہیں رہتا کہ اللہ کے رسول انہیں طلاق دیں یا اپنے سے جدا کریں، جب انہوں نے آخرت کو چن لیا تو، اور اب آخرت میں بھی یہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہوں گی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نیک کام کرتی ہے، قناعت اختیار کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے اللہ کے رسول کی، نیک عمل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اجر بھی دوہرا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے نا، آپ دیکھیں۔ لیکن اس آنر کے لیے انہیں کیا قربانیاں دینی پڑی، آپ ذرا اس کے پیچھے نظر ڈالیے، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ہم تو سنتے ہی، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تین تین مہینے۔ پھر آپ خود دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جحش، سودا، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب نے چاہتے تو اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بہت ہی بہترین زندگی گزار سکتے تھے، کیونکہ دولت بالکل سیلاب کی طرح مدینہ کی طرف بہتی چلی آ رہی تھی، فتوحات پر فتوحات ہو رہی تھی، کیسر و کسرا کے محل فتح ہوئے، وہ پورا کا پورا خزانہ مدینہ کی طرف امڑ آیا۔ لیکن ازواج مطہرات نے انہیں حجروں میں رہنا گوارا کیا، انہوں نے کسی نے اپنا گھر چینج نہیں کیا۔ ہم سب جانتے کہ ہم آج سے 10 سال پہلے جو گھر میں رہتے تھے اور آج سے 10 سال پہلے جو چیزیں ہمارے پاس تھیں آج ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ ہر کوئی اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے ہر تھوڑے دن میں، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہی لیونگ سٹینڈرڈ رہنے دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتی تھیں اور پھر رات کے لیے اللہ پر توکل کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ شان بے نیازی، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ان کو اسی طرح سے کر دیا، کیونکہ جب وہ لوگوں سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اجر بھی تمہیں دوہرا دیں گے، دوگنا اجر ہوگا تمہیں تمہارے نیک عمل کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کریم تیار رکھا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر کوئی اور رزق کی بات نہیں، رزق قن کریمہ آیا ہے، یعنی تکریم والا رزق، عزت والا رزق۔ اور رزق صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، جو انعامات ہوتے ہیں، وہ سب رزق میں شامل ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے رزق کے کریم، عزت والا، تکریم والا، جس میں آنر ہے، سوچے ذرا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کریم ان کے لیے تیار رکھا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا لہٰذا ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں، اور اسی لیے ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ دگنا اجر ہے تو پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن ان اتقیتن فلا تخدعن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ پھر وہی والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، رہنما کی بیوی، دوہرا اجر، ان کو نمونہ بننا ہے اپنے ہر عمل سے، آنے والی خواتین کے لیے، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی تھیں ازواج مطہرات۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک خوبصورت گلدستہ لگتا ہے، مختلف پھولوں کا، رنگ برنگے پھولوں کا، کہ جسے ایک گلدان میں رکھ دیا گیا ہو، پھولوں سے بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہونے کے ناطے مردوں کے لیے تو نمونہ ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، کہ جیسے ماں کیسی ہو، بحیثیت بیٹی کیسے ہونا چاہیے، بحیثیت بیوی کیسے ہونا چاہیے خواتین کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، یہ سب دراصل رول ماڈل، یہ فرما برداری کیا ہوتی ہے، قناعت کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، کیسے انہوں نے اس میں ساتھ دیا، تو ایک دین کے دائی کو کس طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعہ سیرت اس کے بغیر ادھوری ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب تک پیش نہیں کیا جاتا کہ کس طرح سے وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر گئی تھی آپ کو، تو بیوی کس طرح سے مشکلات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔ جب شوہر کوئی دائی ہو دین کا، کوئی رہنما ہو، کوئی اہم عہدے پر فائز ہو، اس وقت بیوی کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال ہم جب پڑھتے ہیں تو علم سیکھنے سکھانے کا جو شوق تھا ان کو، سبحان اللہ کیسا بہترین اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ان کو ذہن دیا تھا، کتنی ذہین تھی ماشاء اللہ وہ، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے رسول کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ جو کوالٹیز عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھیں وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ دوسری جو امہات المومنین تھیں ماشاء اللہ، وہ اپنی جگہ بیسٹ سے بیسٹ تر تھیں، لیکن ذہانت میں اور اللہ کے رسول کی احادیث کو یاد رکھنے اور اس کو ایکسپلین کرنے میں، اس کی جو ریزنز تھے، اس کی وجوہات بتانے میں، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملکہ حاصل تھا، وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑی فقیہہ تھی، ماشاءاللہ بہت ذہین تھی۔ ذہانت میں دیکھا جائے تو ام سلمہ ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کی تھی دیکھا جائے، لیکن جو درجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے ان کو سیکھنے سکھانے کا شوق تھا۔ ہر ازواج کا، ہر آپ سسم کی جو بیوی تھی ان کا ایک الگ اپنا رنگ تھا، ایک مہکتا ہوا گلدستہ، ہر پھول کی اپنی ایک مہک، اپنا ایک کلر، اپنا ایک رنگ، اور سب کے اسوے میں، شخصیت میں، ان کی شخصیات میں مسلمانوں کے لیے، دراصل خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ جو تعدد ازواج تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی دراصل اس میں یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ مختلف پہلو ہمیں سامنے آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، آپ دیکھیں کہ الگ الگ ام المومنین نے الگ الگ اللہ کے رسول کی زندگی کے جو بھی شعبے تھے یا آپ کی جو باتیں تھیں، الگ الگ طریقے سے سب کے سامنے بیان کی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور یہ حکمت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ نے دراصل اس میں یہ حکمت رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہمارے سامنے ظاہر ہوں۔ تو بظاہر خطاب تو ازواج سے ہے، لیکن یہاں پر سب اس کے مخاطب ہیں، تمام جو ہے مومن عورتیں اس کی مخاطب ہیں کہ اپنی آواز کو نرم نہ کرو۔ اور پھر یہاں پر سب سے پہلی جو بات ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج کا درجہ بالکل الگ اور مختلف تھا۔ ازواج کے لیے اسپیشل پردہ تھا، ازواج کے لیے اسپیشل کچھ احکامات تھے، اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ازواج کے لیے دراصل دوہرا پردہ تھا۔ جب یہ آیت اور سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تو ازواج مطہرات ابایا تو یعنی چادر تو وہ اوپر سے لیتی ہی لیتی تھیں، لیکن ان کو حوضج میں بٹھایا جاتا تھا تاکہ پردے میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کسی کی اور کی نظر نہ پڑے۔ یہ اسپیشل پردہ تھا ازواج مطہرات کے لیے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، امت کی مائیں تھیں آپ۔ تو بہرحال یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ، تمہارا رتبہ بہت بلند ہے، مختلف ہے عام عورتوں سے، کیونکہ تمہیں تو عام لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، عام لیڈیز کے لیے تمہیں ایک نمونہ بننا ہے۔ تو جن کو نمونہ بننا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج مطہرات کا طرز عمل تھا، رویہ تھا، وہ سب آج ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کیسی بیویاں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امہات المومنین نے دین کا علم پھیلایا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اپنی آواز میں تم اس طرح سے لچک نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر لین کا لفظ نہیں آیا ہے، کیونکہ نرمی کے لیے لین کا لفظ آتا ہے قرآن میں، وقول اللہ قول اللین کا لفظ آتا ہے۔ حروف لین آپ نے سنا ہوگا نا، حروف لین کہتے ہیں نا نرمی سے ادا کرنے والے حروف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے فرمایا کہ لین تلہم، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اگر آپ تر شروع ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو یہاں پر نرمی کا لفظ نہیں لایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلتخدعنا، آواز میں پستی پیدا کرنا، آواز میں لچک پیدا کرنا، یا آواز میں کچھ اس طرح کی چیز پیدا کرنا کہ جو سامنے والا اگر کوئی اس کے دل میں مرض ہے تو آپ کے آواز کی لچک سے یا پھر نرمی اور پستی کی وجہ سے وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کو منع نہیں کیا، اگر بات کرنے کو منع کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سوچیں آج خواتین کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ اب گھر میں کچھ لوگوں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہیں، کچھ خانساماں ہوتے ہیں، یا پھر مالی ہوتے ہیں، یا خواتین سبزی خریدتی ہیں سبزی والے سے، یا کپڑا خریدتی ہیں۔ اب پھر کتنا مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں 24 گھنٹے ایک محرم کو رکھنا پڑتا، اور پھر وہ محرم جو ہے اپنے ڈرائیور سے کچھ کہنا ہوتا تو ڈرائیور سے کہتا، فون آپ اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ اپنے بیٹے سے کہتی یا ہسبینڈ سے کہتی کہ اچھا ذرا ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، اچھا ذرا خان سما سے کہو کہ یہ بنا لے، تو کتنی مشکل ہو جاتی نا۔ تو بات کرنے سے نہیں منع کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ بات تو ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرورت کے تحت بات کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں جب بات کرنے کا موقع آئے یا ضرورت پڑے تو پھر کس طرح سے بات کی جائے۔ تو آواز میں نرمی اور لچک نہ ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بے جا نرمی سے بات نہ کی جائے، آواز میں لچک نہ ہو، یا ایسی کوئی اشارہ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والا جو دل کا مریض ہو تو وہ برائی میں مبتلا ہو جائے اور کچھ امیدیں وابستہ کر لے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت ہی اعتدال والا دین ہے ہمارا. اسلام اس طرح سے شدت پسندی ہمیں نہیں سکھاتا. بے جا پابندیاں اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی عورتوں پر. عورتیں مردوں سے بات کر سکتی ہیں لیکن ہنسنا نہیں چاہیے, ہنسی مذاق نہیں ہو سکتی, پرسنل باتیں نہیں ہو سکتی, ذاتیات پر نہیں آ سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ضرورت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو اگر بات کرنا ہی منع کر دیا جاتا تو کتنی مشکل ہوتی. پھر ہم قرون اولا سے دیکھتے آ رہے ہیں, یعنی پہلے زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو خواتین ہوتی تھیں وہ بھی استاد ہوا کرتی تھیں اور ان کے پاس مرد آ کر پڑھا کرتے تھے, اور مرد بھی استاد ہوا کرتے تھے اور خواتین ان کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھیں. لیکن اس میں احتیاط ملحوظ رکھا جائے, مردوں سے پڑھیں یا پڑھائیں تو ہنسی مذاق نہ ہو, شوہر بیوی کی باتیں ڈسکس نہ ہو, سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور سنجیدگی کے ساتھ یا تو جو بھی سیکھنا ہے یا سکھانا ہے یہ ساری چیزیں سنجیدگی کے ساتھ ہوگی. یعنی اگر مرد استاد ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیچرز مرد ہوتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں, اس صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں ہنسی مذاق نہیں ہوگی, سنجیدگی ہوگی. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی لڑکیاں یا خواتین اسٹوڈنٹس ہیں, تو اپنے ٹیچر سے جو سر ہیں آپ کے, تو ان سے ہنسی مذاق نہیں کریں گے اور ایکسٹرا کی کوئی بات نہیں کریں گے. کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام خود امہات المومنین سے یا پھر صحابیات سے بات کیا کرتے تھے, اور صحابیات بھی صحابہ کرام سے بات کیا کرتی تھیں, بلکہ صحابیات تعلیم بھی دیا کرتی تھیں. اور اسی کا ایک جو نتیجہ ہے کہ آج کے دور کی سمجھے کیسٹس اور سیریز وغیرہ ہیں, کہ اگر کوئی سنتا ہے کیسٹ سے سیریز وغیرہ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ بہت شدت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عورت کی آواز ہی سننا ممنوع ہے, یا عورت بالکل ہی مردوں کے سامنے بات نہ کرے. تو ایسی بات نہیں, منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ دبی ہوئی پست آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, لچکدار آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو جہاں تک تعلیم و تبلیغ کا تعلق ہے تو عورت پڑھا بھی سکتی ہے اور پڑھ بھی سکتی ہے. آواز کا اس طرح پردہ نہیں ہے جیسے کہ بالکل ہی آواز سنائی نہ دی جائے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم تو سب یہ آواز سن سن کر تھک گئے ہیں, یا پھر یہ باتیں سن سن کر تھک گئے ہیں کہ لو بھلا عورت کیسے پڑھا سکتی ہے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پارٹیشن کے پیچھے سے عورتوں کو پڑھایا جا سکتا ہے, یا مرد پیچھے ہو سکتے ہیں اور عورتیں پڑھا سکتی ہیں. آج کل ہم سب جانتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں خواتین لیکچررز ہوتی ہیں, ہے نا, ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ تو کیا وہ مردوں کو نہیں پڑھاتی ہیں, لڑکوں کو نہیں پڑھاتی ہیں؟ تو اس پر تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں آتا یا ہوتا, سارا آبجیکشن ہم دین کے اوپر لے آتے ہیں. اور پھر آواز کے بارے میں بعض اوقات ہم اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ. نہیں, عورتوں کی آواز بالکل ہی نہیں باہر جانی چاہیے, عورتوں نے کچھ بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی کہاں ہمیں نہیں, کوئی صحابہ کرام کے زمانے سے نہ اس کے بعد کہیں ایسی باتیں ہمیں نہیں ملتی. خود ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا غالباً, کہ جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ان کی فیملی دمشق شفٹ ہو گئے تھے دین کی تعلیم کے غرض سے, لوگوں کو تعلیم پہنچانے کے لیے, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسے فقیہ صحابہ تھے جو دین کا گہرا علم رکھتے تھے, سمجھ بوجھ رکھتے تھے, ان کو مختلف بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا تھا. کیونکہ کم لوگ ہو گئے تھے پڑھانے والے اس طرح سے, کیونکہ فتوحات تو بہت دور دراز تک پھیل گئی تھیں, لیکن اس درجے کے فقیہ ہی نہیں تھے. تو ان کو تیار, یعنی ٹیچرز کو تیار کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا گیا. تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے گئے, وہاں پر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. ان کی بیوی اس مدرسے میں تعلیم دیا کرتی تھی, بچوں کو بھی پڑھاتی تھی, اس میں لڑکے لڑکیاں سب آتی تھیں اور بڑے لوگوں کو بھی پڑھاتی تھیں. خود تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس گئے, ام دردہ کے پاس, اور ہم ان سے بار بار سوال کرنے لگے اور احادیث پوچھنے لگے, اور جب ہمیں پوچھتے پوچھتے احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت زیادہ احادیث ان سے پوچھ لی اور کافی وقت ہم نے ان کا لے لیا, تو آخر میں ان کو احساس ہوا تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا اور ہم آپ کو پریشان کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک احادیث پوچھ کر یا مسئلہ پوچھ کر, آپ اس سے پریشان تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگے کہ پریشانی کیسی اور گھبراہٹ کیسی, یہ تو میری غذا ہے. سوچے یہ کون کہہ رہی ہیں, یہ ام دردہ کہہ رہی ہیں کہ حدیث کا اور فقہ کا علم پھیلانا اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا, اس پر ڈسکشن کرنا, یہ میری غذا ہے. اور یہ خود کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں بچوں کو تختیوں پر, اس زمانے میں ان لوگوں نے تختیاں بنائی تھیں, سلیٹ جو ہم کہتے ہیں آج کل, اور اس پر یہ پڑھایا کرتی تھیں۔ تو آپ سوچیں، تو بہرحال عورتیں اگر پڑھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواتین خواتین میں تو آرام سے تبلیغ کر سکتی ہیں، اور الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی ہے تو اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں ایسے تفسیر کے ٹیچر یا دین کو پڑھانے والے، فقہ کو سمجھانے والے تو نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج انٹرنیٹ کی وجہ سے یا یہ ریکارڈنگ کی وجہ سے اتنی بڑی سہولت ہمیں فراہم کر دی۔ تو مومن وہی ہوتا ہے کہ وہ حکمت اور دانائی سے کام کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی سہولت ہو گئی نا، آج جگہ جگہ خواتین تک دین کا علم پہنچ سکتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر کسی کی آواز جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی غلط بات نہیں بتائی جا رہی ہے، کوئی دبی ہوئی آواز میں بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دین کا علم دیا جا رہا ہے۔ علم کو پھیلانا، پڑھانا یا علم کی مجلسوں کو عام کرنا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی ہو سکے ہم کو ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک ایکسٹریم تو ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ عورت بالکل ہی بات نہ کرے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے ہمارے یہاں پر کہ عورتیں ہر قسم کی بات چیت مردوں سے کرتے جائیں، غیر مردوں سے بات کریں، دکانداروں سے ہنسی مذاق کریں، دکانداروں سے لچک لچک کر آواز میں بات کریں، یا اپنے ہسبینڈ کے دوستوں سے، یا اپنے بھائیوں کے دوستوں سے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رانگ نمبر اکثر آتا ہے فون پر، پتہ نہیں کیوں لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں۔ آج کل تو خیر موبائل سسٹم ہے تو کوئی رانگ نمبر بہت کم آتے ہیں، کیونکہ پیسے جاتے ہیں، پہلے لینڈ لائن ہوا کرتے تھے تو رانگ نمبر آتے تھے، تو رانگ نمبر آتے ہی نہیں۔ اگر ایک بار رانگ نمبر آئے نا، پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ غلط کسی نے کال کیا ہے۔ اب ایک گھنٹے تک اگر وہ فون آ رہا ہے تو آپ فون ہی نہ اٹھائیں، یقین جانیے دوبارہ کبھی آپ کو رانگ نمبر نہیں آئے گا۔ اور یہ رانگ نمبر جب آتے ہیں اور بات شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے تو آپ دیکھیں کہ سارے بے حیائی کے اور اس طرح کے دروازے کھلتے ہیں کہ اچھا بات کرتے کرتے، پتہ نہیں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا آپ کی ماں بہنیں نہیں ہیں کیا، اور اس طرح سے ایسے بات کر کے، نہیں آپ تو بات کو بڑھاوا دے رہی ہیں نا، آپ کھٹ سے فون رکھ دیجئے، کوئی آپ کو دوبارہ فون کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ تو دوسرا ایکسٹریم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اتنا زیادہ غیر مردوں سے بات کی جاتی ہے، یا تو ٹیلی فون پر، یا دکانداروں سے، یا کہیں پر بھی، اور اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی اس کو منع کرتا ہے، نہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم سے بچ کر ہمیں اعتدال والی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، نہ تو یہ ایکسٹریم ہو کہ اٹھلا اٹھلا کر بات کرے، آواز کو لچکا لچکا کر، اور نہ ہی یہ انداز ہو کہ لٹھمار انداز، کہ بالکل ہی درشت لہجے میں۔ تو دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال بتایا جا رہا ہے کہ سامنے والا دل میں کوئی غلط امید نہ باندھ لے۔ عورتیں مردوں سے بات چیت کر سکتی ہیں، مرد عورت کی آواز سن سکتے ہیں، اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو یہاں پر منع کر دیا جاتا کہ بات ہی مت کرو، ختم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات کرنے کو نہیں منع کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ قول معروف، طریقہ بتا دیا گیا کہ تمہارا طریقہ کیسے ہوگا بات کرنے کا، کہ معروف طریقہ ہوگا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو بے حیائی ہے، دراصل اس کا سدے باب کیا جا رہا ہے کہ بے حیائی پھیلنے کے جو جو اندیشے جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے، ان سب کا راستہ بن کیا جا رہا ہے۔ اور خواتین خود سہن سکتی ہیں، خواتین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ کون سامنے والا کیسی نظر اس کی ہے، یا کیا وہ دل میں اگر خرابی رکھتا ہے تو۔ خواتین خود محتاط ہو جائیں، آپ کبھی ایسے لوگوں کو رسپانس ہی نہ دیں، تو ساری بے حیائی، سارے برے کام خود بخود ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال قرآن تو پوسٹ ماڈرن ہے، جو لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ اولڈ ایج، اور یا پھر پرانے زمانے کا، یا دقیانوس کی کتاب نعوذ باللہ، تو وہ خود جھوٹ بات کہتے ہیں۔ قرآن تو زمانے کے ساتھ چلتا ہے الحمدللہ، بلکہ آگے جو آنے والا زمانہ ہے وہاں پر، اس زمانے میں بھی قرآن الحمدللہ ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے رہنما ثابت ہوگا جیسے کہ آج ہمارے لیے رہنما ہے۔ قرآن یہ ہدایت والی بک ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لچکدار آواز میں بات نہ کی جائے کہ سامنے والے کے دل میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب نرم اور پست آواز سے بات کرنے کو منع کیا گیا ہے، تو بھلا بتائیے کہ عورت کو کیسے آزادی ہو سکتی ہے کہ وہ نغمگی کے ساتھ، بھلے ہی کچھ بھی، چاہے وہ ٹی وی پر کھڑی ہو کر نعتیں گائے، یا پھر نعتیں پڑھے، یا پھر گانے گائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ یہ اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے جس میں نغمگی ہوتی ہے، یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم سب جانتے کہ عورت کو اس کے زیور کی جھنکار سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کا زیور بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ چاہے وہ چوڑیاں ہوں چاہے وہ پائل ہو. تو خواتین کو خاص طور سے چاہیے کہ ایسی وہ پائل جو چین ہوتی ہے پیر میں پہنتی ہیں خواتین، ایسی چین یا ایسی پائل یا پھر ایسی چوڑیاں یا ایسا زیور نہ پہنے جس کی وجہ سے جب وہ راستہ چل رہی ہوں تو اس سے جھنکار پیدا ہو یا اس کی آواز آئے، کیونکہ یہی ساری جو آوازیں ہیں یہ فتنہ بن جاتی ہیں. اسی لیے خوشبو لگا کر نکلنے کو بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کر آ رہی ہے تو اسے دھو لینا چاہیے خوشبو کو، ورنہ نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ زیور کی آواز بھی اٹریکٹ کرتی ہے اور خوشبو بھی اٹریکٹ کرتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر عام عورتیں اگر کچھ کرتی بھی ہیں تو تمہیں تو رول ماڈل بننا ہے سب کے لیے، تم نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں ہی تو نمونہ بننا ہے، تمہارا ہی تو اسوہ سب کے لیے پھر قابل قبول ہوگا. اکثر ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم کیوں فلاں بچوں کی طرح یہ کام کر رہے ہو، تم تو اچھے بچے ہو، تم تو ایسے نہیں ہو. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کا بچہ بہت ہی خراب ہے، میں نے وہ خرابی کو خرابی ہی سمجھا جا رہا ہے نا. تو یہاں پر بھی ازواج کو بتا کر تمام عام عورتوں سے بھی بات کہی جا رہی ہے کہ خواتین جو عزت دار خواتین ہوتی ہیں، جن کے اندر وقار اور سنجیدگی ہوتی ہے، وہ خود اس بات کو گوارا نہیں کریں گی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو شرم و حیا جو غیرت رکھی ہے، اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنی جو اس کی ڈگنیٹی ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو قائم رکھے، اس کو برقرار رکھے. تو اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہیں دینی چاہیے. تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی سامنے والا گالی دیتا ہے تو وہ جائز ہے، یا پھر ان کے لیے ان کو زیب دیتا ہے، ان کے اوپر سجتی ہے گالی ہمارے اوپر نہیں سجتی، ایسی بات نہیں ہے. گالی بری ہی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ، کوئی معاشرے میں صحیح نظر سے ان کو نہیں دیکھتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر امہات المومنین کا درجہ بہت ہی خاص اور اسپیشل تھا، ان کو نمونہ بننا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تمہیں تو خاص طور سے ایسی آواز میں بات کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کوئی برائی اپنے دل میں نہ پال لے. کیونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا تو ہر قسم کے لوگ آتے جاتے تھے، اچھے بھی ہوتے تھے، برے بھی ہوتے تھے، نیک بھی آتے تھے، بد بھی آتے تھے، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، سب ہر قسم کے لوگ آتے تھے، بد بھی عرب بھی آتے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ہر ایک کا آنا جانا رہے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ کرو، جواب تو دینا پڑے گا. تو لہٰذا قول معروفہ، معروف طریقے پر بات کی جائے. اور یہ جو معروف لفظ استعمال کیا ہے نا قرآن نے، یقین جانیے یہ اتنا پرفیکٹ لفظ ہے الحمدللہ کہ اس کا ایکسپلینیشن معلوم نہیں کتنی وسعت رکھتا ہے لفظ اپنے اندر، کہ اس کو ایکسپلین کرنا انتہائی مشکل کام ہے. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ معروف کیا ہو سکتا ہے. معروف یعنی جو ہر دور میں جس کو جو عزت دار شریف لوگ رہے ہوں، جو اس طریقے کو پسند کرتے رہے ہوں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، گالی ہے، لالچ ہے، چوری ہے، ہر زمانے میں ہر دور کے لوگ اس کو برا ہی سمجھتے رہے ہوں. تو وہ معروف طریقہ جو کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا انسان کے، جو جس میں خیر اور بھلائی ہو، تو معروف طریقے پر بات کرو. تو ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ایسے موقع پر عورت کا جو لہجہ اور انداز گفتگو ہے وہ ایسا ہو کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس مرد کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے، اس عورت کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے کے جذبات کو بڑھائے یا پھر اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت ملے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی. جو نیک خواتین ہوں گی وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی. ہاں فاسقات اور فاجرات یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والیاں اور گناہ کرنے والیاں، جو فاجر ہوتی ہیں، فاسقات ہوتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، لیکن کوئی مومن عورتیں نہیں کر سکتی. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے پیر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مخاطب کیا خاص طور سے امہات المومنین کو، یا پھر امہات المومنین کے ذریعے سے تمام مومن عورتوں کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن عورتیں خواہ اپنی آواز میں یا اپنے چلنے میں اس طرح سے نرمی یا لچک نہ پیدا کریں کہ سامنے والے پر اس کا غلط اثر پڑے. عورت کو پوری احتیاط کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے، یا اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو احتیاط کے ساتھ بات کرے، اس میں وقار ہو، سنجیدگی ہو۔ اور پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بنا پر عورت اذان نہیں دے سکتی، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے زمانے میں عورت نے کبھی اذان نہیں دی، مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اسی طرح سے جب اگر مرد امام کے پیچھے عورت بھی پڑھ رہی ہے نماز، تو اس صورت میں جب اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مرد حضرات تو سبحان اللہ کہیں گے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر توجہ دلائے گی کہ غلطی ہوئی ہے، اس کو وہاں پر بھی آواز نکالنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہے دیکھیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اب یہاں پر قرنہ کا لفظ آیا ہے، اور قرنہ کے دو معنی سکالرز بتاتے ہیں کہ اگر اس کو قرنہ کو اگر مادہ قرر سے ہم سمجھیں، قاف را را سے، تو اس کے معنی وہی ہے جو ہم نے اوپر ابھی ترجمے میں پڑھے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، وقار سے رہو۔ اور اگر اس کا مادہ وقار سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی، یعنی عورت کا دائرہ عمل جو ہے وہ دراصل اس کا اپنا گھر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ یہ جو جاہلیت کا لفظ ہے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جاہلیت کا لفظ دراصل اسلام سے پہلے کی جو چیزیں تھیں اس کو جاہلیت قرار دیا گیا۔ اسلام سے پہلے کا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ جاہلیت کہلائے گا، چاہے کوئی کتنا بھی پڑھا ہو لکھا شخص ہو، لیکن اگر وہ اسلام سے پہلے کی، اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز کرتا ہے تو سمجھے وہ جاہلیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر قرار پکڑو بھی ہو سکتا ہے یا وقار بھی ہو سکتا ہے، سکون سے رہو، وقار سے رہو، چین سے رہو۔ تو اصل میں عورت کا جو اس کا دائرہ کار ہے، اس کا اپنا اصل گھر ہے، وہیں پر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتی ہے۔ گھر سے وہ اسی صورت نکل سکتی ہے جب کوئی ضرورت ہو، اور یہ آیت میں دراصل یہی بات بتائی گئی ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکلنے سے منع نہیں کیا گیا، ان کے کام کاج کے لیے اگر عورتوں کو ضرورت پڑے تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن اصل جو دائرہ کار ہے کہ لوٹ کر عورت کو وہیں آنا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں ایک، جو کہ انصار ہی میں سے تھی، ایک دفعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور وہ کہتی ہیں کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کے لیے جمعہ ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے۔ تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے گھر کی طرف سے، یعنی جو اپنے گھر میں بیٹھے گی، وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، یعنی مجاہد اسی وقت اطمینان سے اللہ کی راہ میں کام کر سکتا ہے جب اس کو گھر کی طرف سے پورا اطمینان حاصل ہو۔ اگر گھر سے اطمینان حاصل ہوگا تبھی مرد حضرات جو بھی کام ان کے ذمہ ہے وہ کر سکتے ہیں یا ادا کر سکتے ہیں، ادروائز جب گھر ہی کی طرف سے ان کو سکون نہ ہو تو وہ کیا کام کریں گے۔ اور کچھ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا تم نے، یعنی جب وہ صحابیہ نے اتنے بہتر طریقے سے بات کو پیش کیا، تو بعض صحابہ کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اس سے اچھا بھی انداز سنا ہے تقریر کا کسی خاتون کے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ یہ جو خواتین نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا حضرت اسماء کو، آپ خود دیکھیں کہ یہ دراصل مخالفت کے لیے نہیں آئی تھیں، مقابلے کے لیے نہیں آئی تھیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے خواتین کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ وہ ایک کمپٹیشن کے لیے نہیں آئی تھی، مخالفت کے لیے نہیں آئی تھی، ان کو فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یعنی تعمیر کردار مطلوب تھا، دراصل تعمیر سیرت مطلوب تھا۔ اسماء بنت یزید وہ کہتی ہیں کہ گھر کے کام جو ہے عورتیں کرتی ہیں، یعنی دودھ پلاتی ہیں، جو بھی گھر کے کام عورت کرتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے خواتین کی ایک جماعت نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مسلمان عورتیں ایمان لائیں، ہجرت کی۔ اب ذرا انداز دیکھیں، اگر آج کی مسلمان عورتیں اتنی سمجھدار ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو ان کی ذہانت اور سمجھداری دیکھیں کہ الزامی انداز نہیں ہے۔ اپنا اجر جاننا چاہتی ہیں کہ یہ سب کام کرنے سے کیا ملے گا، تو اپنے ایمان کا اظہار پہلے کیا، ہجرت کا اظہار پہلے کیا کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم پردے والیاں اور گھروں میں بیٹھنے والیاں ہیں، مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ہم ان کے بچے سنبھالتے ہیں، مرد جمعہ، جنازہ، جہاد ہر چیز میں ہم سے سبقت لے گئے، جب وہ جاتے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں، کیا ہمیں ان کے ساتھ اجر ملے گا؟ اب یہ بھی ذرا آپ سوچیں کہ فکر کس بات کی ہے کہ آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ فکر نہیں ہے کہ ہم تو ایکسپوز ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہائی لائٹس نہیں ہو رہے ہیں، ہماری کوئی واہ واہ نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا کی فکر نہیں ہے کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اجر میں کمی تو نہیں آ جائے گی، یہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو فکر بھی کس بات کی، آپ دیکھیں کہ آخرت کی۔ تو جب بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کی بات سنی تو آپ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نے اس سے بہتر بات کرنے کا انداز سنا ہے؟ یعنی آپ نے ان کو یہ کہہ کر واپس نہیں بھیج دیا کہ تم عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی اور چلو جا کر گھر میں بیٹھو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے آ کر خود اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول، مرد تو آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن نکالیے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے ایک دن مخصوص کیا اور آپ خواتین کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کمپٹیشن نہ ہو، ایگو نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں پر کیا کر لیا گیا ہے کہ یہ والی آیات کو، اس طرح کی جو آیات ہیں قرآن میں، اس کا بالکل الٹا مطلب لے لیا گیا، اور عورت قرآن کی اور خود اپنے دین کی، اپنی ذات کی دشمن بن گئی ہے، اور قرآن کی آیتوں کو وجہ جواز بنا کر اتنا جو ہے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اتنا اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ خواتین جو این جی او سے تعلق رکھتی ہیں، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کا وراثت میں حصہ آدھا ہے، تو عورت کا نعوذ باللہ نماز اور روزہ بھی آدھا کر دیا جائے۔ یعنی کتنی ہمت ہے، آپ دیکھیں کہ پڑھ کر ڈر لگتا ہے، سن کر ڈر لگتا ہے کہ کیسی خواتین ہیں جو اللہ تعالی کی نافرمانی پر اتر آئی ہیں۔ تو آج میڈیا نے اور مغرب نے اور شیطان نے عورت کو خود اپنا ہی مخالف بنا دیا ہے، اور یہ جو مردوں سے کمپٹیشن ہے، آپ بتائیے کس سے کمپٹیشن ہے؟ اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے، کیونکہ بیٹا بھی تو مرد ہے، شوہر بھی مرد ہیں، والد بھی مرد ہیں، بھائی بھی مرد ہیں۔ اسلام دراصل عورت اور مرد کو ایک گاڑی کے دو پہیے قرار دیتا ہے کہ دونوں ساتھ چلیں گے، برابر برابر چلتے رہیں گے، اپنی اپنی جگہ پر فٹ رہیں گے، تو گاڑی صحیح چلتی رہے گی۔ لیکن اگر مخالفت پر آ جاتی ہے بات، تو پھر وہیں سے خرابی اور بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اسلام مخالفت پر نہیں اکساتا، اسلام ایک دوسرے کا مخالف نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ محبت اور ینگانگت پیدا کرتا ہے عورت اور مرد میں، کہ اگر بیوی ہے تو الحمدللہ بہت ہی سب سے بہترین رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، بہن ہے تو محبت کرنے والی، ماں ہے تو سب سے بڑھ کر قربانی دینے والی، بیٹی ہے تو بیٹی سے بڑھ کر تو کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا بیٹی آج اپنے والد کی مخالفت میں آ گئی ہے، سمجھے، اپنے والد سے کمپٹیشن کر رہی ہے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے کمپٹیشن کر رہی ہے؟ یہ مغرب کا تصور ہے، کیونکہ ان کو عورت کو گھر سے باہر نکالنا تھا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا، یعنی ایسے ایسے ٹرمز استعمال کیے، یقین جانیے اس پر ڈرامے بنائے گئے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، اس پر ناولز لکھے گئے کہ چادر اور چار دیواری۔ اسلام عورت کو چار دیواری میں قید کرتا ہے، اسلام عورت کو قید خانے میں رکھتا ہے، عورت پیر کی جوتی ہے، نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے اسلام کے خلاف۔ اگر اسلام اسی طرح سے عورت کو چادر اور چار دیواری میں قید کرتا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی بڑی بزنس وومن نہ ہوتی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے لوگ آ کر علم سیکھا کرتے تھے اور کبھی کسی نے اس پر پابندی نہیں لگائی، ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے جاتے، جہاد میں، حج پر، عمرہ کے لیے، ہمیشہ خواتین بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ کتنی جنگوں میں خواتین نے مجاہدین کی خدمت کی، پانی پلایا، ان کی مرہم پٹی کی۔ اب پھر آپ سوچیں کہ کیا ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے؟ کیا انہوں نے سیرت نہیں پڑھی ہے؟ سیرت کا مطالعہ نہیں کیا انہوں نے؟ جو یہ لوگ کہتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ عورت اسلام کو چار دیواری میں قید کرتا ہے۔ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے ہاتھوں سے دباغت کا کام کرتی، خود بزنس کرتی تھیں، کام کرتی ہیں، خود سے محنت کرتی ہیں، اس کا جو پیسہ آتا غریبوں کے لیے تقسیم کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے زینب بنت خزیمہ جو ام المساکین تھیں، ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ وہ بھی دباغت کا کام جانتی تھیں، چمڑا رنگا کرتی تھیں اور اس کو سیل کر غریبوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ خواتین تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جو اللہ کے رسول کو مشورہ دیا تھا اور اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات مانی تھی، تو پھر کون کہتا ہے؟ جو کہنے والا ہے وہ نادان ہے، دراصل اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں اور بغیر سوچے سمجھے الزام لگا رہا ہے دین اسلام پر۔ تو یہ قرن فی بیوت کنا کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو قید کر دیا گیا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا اصل جو رول ہے، اس کا میدان ہے، وہ گھر ہے اس کا۔ جس گھر میں عورت ہوتی ہے مرد کا بھی دل لگتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مرد کا سارا سکون کس کے دم سے ہے؟ عورت کے ہی دم سے نا۔ عورت ہی کی تو گود میں ڈال دیا گیا ہے بچوں کی پرورش، بچوں کا مستقبل۔ اور آپ دیکھیں کہ عورتوں پر تو نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، انسانیت کے مستقبل کی ذمہ داری ہے، جبکہ مردوں پر تو صرف حال کی ذمہ داری کہ آج کما کر لاؤ اور کھاؤ ختم کرو، لیکن عورت کی گود میں تو مستقبل ڈال دیا گیا ہے۔ بچے ایسے درکار اور مطلوب ہیں جو معاشرے کے لیے کوئی پازیٹیو کام کر سکیں، کوئی ایسا فلاح کا کام کر سکیں، تو وہ بچے کہاں پلیں گے بڑھیں گے یا کہاں سے نکلیں گے؟ یعنی عورت دراصل سکے ڈھالنے کی مشین ہے۔ اب جیسی ماں ہوں گی، جیسی اس کی تربیت ہوگی، ویسے ہی وہ بچے نکلتے چلے جائیں گے معاشرے کے لیے، ویسے لوگ نکلتے چلے جائیں گے۔ اگر ماں نے اچھی تربیت کی ہوگی تو بہترین حکمراں، بہترین عہدیدار، بہترین جج، بہترین قاضی، بہترین سے بہترین لوگ معاشرے کو ملیں گے، معاشرے سے کرپشن ختم ہوگا۔ یہ مائیں ہی تو ہوتی ہیں جو بچوں کو سنوارتی اور بناتی ہیں۔ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اے عورتوں اپنی ذمہ داری کو بھول نہ جانا۔ تمہارا اصل جو توجہ کا مرکز ہو سکتا ہے وہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ و الرجل رائن اہلہ و مسئول عن رعیتہ و المرأۃ رائیۃ فی بیت زوجہا و مسئولۃ عن رعیتہا، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس کے گھر والوں کے مطابق اسے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے گھر کی اور اپنے شوہر کے تمام مال سب چیزوں کی ذمہ دار ہے اور اسے اس کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو اولین ذمہ داری گھر سنبھالنے کی ہے، اس کو پس پشت ڈال کر عورت چاہے کچھ بھی کر لے، کچھ بھی بن جائے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہے، خود کے لیے بھی، عورت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بچوں کا سارا سکون عورت کی گود میں ہے، ماں کی گود میں ہے۔ اتنا اہم، اتنا آنر دیا گیا ہے عورت کو کہ اس کے بغیر تو دنیا میں تصور ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ ہم سب جانتے ہیں اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی، سارے رنگ تو عورت کے وجود سے ہے۔ ماں ہے تو ایک محبت کا نمونہ، بہن ہے تو ایک محبت کا نمونہ، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب رشتے جڑے ہوئے کس سے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ خود تصور کریں، اپنے گھر کا تصور کریں بھلا آپ تھوڑی دیر کے لیے، اور سوچیں کہ آپ اگر گھر میں نہ ہوں تو کیا ہسبینڈ گھر میں آنا چاہیں گے، یا بچے، ماں نہیں ہوتی ہے تو کیا بچے آتے ہیں گھر میں؟ ایک ماں سے کتنے بچوں کا تعلق جڑا ہوتا ہے۔ سب بچے چاہتے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والے بچے ہیں، ان کو ماں کی اہمیت کا خود احساس ہوتا ہے کہ سب ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ ماں ہمارے پاس رہے، ہماری والدہ ہمارے پاس رہے۔ بیٹیاں میکے نہیں آتی ہیں جب ماں نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ساری جو رونق ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ عورت کے دم سے ہے۔ اب اگر وہ گھر کا وہ خانہ ہی خالی ہوگا، عورت گھر میں نہیں رہے گی، تو آپ بتائیے انسان سکون کہاں تلاش کرے، کہاں تلاش کرے گا انسان سکون؟ تو عورت کا گھر میں رہنا کوئی بے عزتی کی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ تم نکلو ہی نہ گھر سے۔ نکلنے کے آداب بتا دیے گئے ہیں کہ اگر تم کو نکلنا ہی ہے تو ایک اہم پوسٹ پر دراصل عورت کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہیں نکل سکتی ہو۔ تو گھر تمہارے لیے ایک سب سے سیکیور پلیس ہے دراصل، جہاں تمہارے لیے ایک حفاظت ہے، حفاظت کا بند باندھا گیا ہے۔ جو سکون عورت کو گھر میں مل سکتا ہے یقین جانے کہیں نہیں مل سکتا۔ آپ ذرا جا کر پوچھیں ان عورتوں سے، وہ تڑپ رہی ہیں، وہ پریشان ہیں، بے چین ہیں، کیونکہ ان کا گھر چھین لیا گیا ہے۔ وہ گھر کا وہ حفاظت کا حصار نہیں رہا ان خواتین کے لیے، تو وہ تو خود اسلام کی گود میں پناہ لے رہی ہیں، اسلام کی گود میں آ رہی ہیں کہ جو سکون، جو تحفظ اسلام مہیا کرتا ہے خواتین کو، وہ کوئی اور دین، کوئی مذہب نہیں دیتا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو نقصان تو ہوگا۔ آج جب عورت کو ہٹا دیا گیا نا اس گھر سے، اس اہم ادارے سے، تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں نہ اچھے عہدیدار ہیں، نہ ذمہ دار ہیں، نہ وہ ایمانداری ہے، نہ وہ قاضی، نہ وہ جج ہیں، کیونکہ عورت اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے نا، وہ اپنا کام، اپنا پارٹ صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی ہے، ایک بھی دراڑ چھوڑی نہیں گئی ہے۔ دراصل عورت کو بتایا گیا کہ تمہارا اصل محاذ جو ہے تمہارا وہ گھر ہے، تم گھر میں اگر تم اس محاذ سے تم ہٹ جاؤ گی تو یقین جانو کہ اسی طرح سے دشمن کے حملے ہوتے رہیں گے اور وہ ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کرتے رہیں گے، کیونکہ نسلوں کو سنوارنے والا ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کا ہر رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، ہر حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر بنانے والی عورت ہے، گھر کو گھر بنانے والی عورت ہے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں مکان تو بہت ہوتے ہیں لیکن مکان گھر کب بنتا ہے؟ تو کبھی عورت کے لیے یہ نہ کہیں، اور ہاؤس وائف کو اتنا برا جملہ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور جو باہر جاب کرتی ہیں، ہاں میں تو یہ کر رہی ہوں، ہاں میں تو یہ کام کرتی ہوں، وہ کام کرتی ہوں، آفس میں جاب کرتی ہوں، اور یہ اور یہ فلاں فلاں فلاں، تو سب سے جو اہم کام کر رہا ہے وہ تو گھر میں رہنے والی خاتون کر رہی ہے۔ کسی اسکالر نے کہا تھا نا کہ ہاؤس وائف کیوں کہیں، آپ ہوم میکر کہیں، کہ آئی ایم ناٹ اے جسٹ ہاؤس وائف، آئی ایم اے ہوم میکر۔ ایک گھر کو گھر بنانے میں عورت کا جو کردار ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتا۔ تو عورت تو معاشرے کی تعمیر کر رہی ہے نا، اخلاق بنانے والی ہے، کردار بنانے والی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تعمیر سیرت کا کام کر رہی ہے، تعمیر معاشرے کا کام کر رہی ہے۔ اور یہی تو مطلوب ہے دراصل، کہ عورت وہ کام کرے کہ جس میں نسلوں کی تربیت ہو۔ تو یہاں پر یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تبرج کا لفظ آیا ہے اور یہ برج سے بنا ہے، با را جیم۔ برج کسی بھی نمایاں چیز کو کہتے ہیں، جیسے برج الخلیفہ آپ نے سنا ہوگا، دبئی میں سب سے اونچی بلڈنگ ہے، پہلے برج الدبئی اس کا نام تھا، برج الخلیفہ ہے۔ تو بہرحال برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، جیسے سورت کا نام ہے والسماء ذات البروج، جو ابھرنے والے، جو بالکل جو ہائی لائٹ رہتے ہیں ستارے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی بنا پر برج قلعوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ برج یعنی قلعے جو ہوتے تھے وہ بالکل ابھرے ہوئے نمایاں ہوتے تھے، واضح ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے۔ تو جو بھی نمایاں ہونے والی چیز ہے اس کو برج کہا جائے گا، اور اس کو تبرج کو دراصل جاہلیت اولا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت ایسے کوئی کام نہیں کرے گی جس سے وہ نمایاں ہوں۔ تو یہاں پر برج اس کے ظہور اور ارتفاع کی بنا پر ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بلند ہوتا ہے، اسی لیے بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ آتا ہے۔ اور برج کو برج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں دراصل عورت اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی، اس کے جو محاسن ہوتے تھے، جو اس کی خوبصورتی ہوتی تھی، وہ اس کو ظاہر کرتی تھی، اس لیے تبرج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کے تین مطلب ہوں گے دیکھا جائے تو، اور کچھ اسکالرز نے اس کے پانچ مطلب بتائے ہیں۔ ایک جگہ جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، یہ پہلا مطلب ہوا تبرج کا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ اور یہ دراصل یہ تینوں معنی اس کے اس لیے اخذ کیے گئے ہیں جو اہل لغت اور جو پہلے کے مفسرین تھے قرون اولی کے، انہوں نے اس کے یہ معنی بتائے ہیں۔ مجاہد، قتادہ، جو بھی مشہور مفسرین گزرے ہیں، ابو عبیدہ اور المبرد، ان سب کا قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ابن ابی نجہ، قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچ کے کھاتے اور اچھلاتے ہوئے چلنا۔ اسی طرح مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہی سسٹم رائج ہے کہ اگر ابایا بھی پہنا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوپٹہ صرف سر پر لپیٹ دیا جاتا ہے اور گلا بالکل نمایاں ہوتا ہے۔ اب عورت نے اگر کوئی بھی نیکلس وغیرہ پہنا ہے تو اس کا گلا بالکل واضح سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی تبرج ہی ہوگا۔ تو عورت کا اپنے ہار، اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا۔ اسی طرح المبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابو عبیدہ یہ بھی ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ عورت اپنے جسم لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی چاہے جسم ہو چاہے لباس ہو، یعنی اگر ابایا بھی ایسا پہنا ہو جو کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے چمکدار اور بھڑکدار پہنا ہو تو وہ بھی تبرج میں آ جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جاہلیت والی تبرج نہ اختیار کریں۔ تو یہ جو جاہلیت کا لفظ ہے وہ قرآن میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کو فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں۔ دوسرا سورہ مائدہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے قانون کے بجائے کوئی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور تیسرا مقام ہے سورہ فتح میں آیت نمبر 26 میں، جہاں پر کفار مکہ کے اس کام کو کبھی کہا گیا ہے کہ یعنی حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ اور اسی طرح سے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو جاہلیت کے کام کہا ہے، کہ آپ نے فرمایا 3 کام جاہلیت کے ہیں، دوسروں کے نصب پر تانا کرنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحہ کرنا، یہ سب جاہلیت والے کام ہیں۔ تو اس سے ہم کو سمجھ جائیے کہ تبرج سے یعنی بن سنور کر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، تو عورت کو آزادانہ گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نکلیں گی تو کچھ احتیاط بتائے گئے ہیں، ان احتیاط کے ساتھ وہ نکلے گی، اپنے جو بھی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو ان سب چیزوں کو چھپا کر نکلے گی، یعنی وہ ابایا بھی ایسا پہنے گی جو خوبصورت نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی سورہ احزاب جب نازل ہوئی یہ والی آیتیں، تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کریں۔ ایک دفعہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اس پر انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پردے کے ساتھ نکلنا ہے اگر باہر نکلنا ہے، اور اگر بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ بات سنی تو گھر آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ میں ضرورت سے باہر نکلی تھی، لیکن عمر نے ایسی اور ایسی گفتگو کی، یعنی انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور یعنی وہی نازل ہوئی، اور آپ نے یہ فرمایا، یعنی یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، ایک ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اسی حالت میں آپ پر وہی آنا شروع ہوئی، پھر وہی کی حالت موقوف ہو گئی اور ہڈی اس طرح آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہیں، جیسے حج اور عمرہ ہے، یا رشتے داروں سے ملنا ملانا ہے، یا پھر کوئی خوشی اور غمی ہے اس موقع پر۔ ہم خود دیکھتے ہیں صحابہ اور صحابیت کا طرز عمل کہ ایک دوسرے کے گھر جایا آیا کرتے تھے میل ملاقات کے لیے، لیکن بلا وجہ نہیں نکلنا ہے۔ یا پھر تعلیم کی غرض سے نکل سکتی ہیں، جیسے کہ آپ سب لوگ آئی ہیں، لیکن یہ آنے کے بھی آداب ہوں گے، ابایا سادہ ہو، بلا وجہ باہر راستوں میں کوئی ایسی ہنسی مذاق نہ کی جائے، آپ کی آواز زیادہ نہ ہو۔ ایون جو لوگ آتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کیسے ہیں۔ تو وین میں اگر آپ لوگ آ رہے ہیں یا آٹو میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کی آواز، ہنسی مذاق ڈرائیور نے نہیں سننا چاہیے، اس کو آپ اوائڈ کریں، یعنی آپ ہنسی مذاق نہیں کریں گے۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ ڈسکشن کرنا ہے تو آپ کریں، لیکن ہنسی مذاق وہاں نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح سے ڈرائیور سے آپ کی جو بات ہوگی وہ بات بہت ہی محتاط انداز میں ہوگی، زبردستی کے رشتے نہیں لگانے کے بھائی ایسا کر دو نا، بھائی کم کر دیجیے نا، ایسی نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی ہے۔ آپ کیوں بھائی بنا رہی ہیں، وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں بات کریے اور وقار کے ساتھ رہیے، سنجیدہ رہیے، رشتے نہیں بنانے ہیں ہم کو۔ تو بہرحال عورت ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کو روکا نہیں گیا، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بس جسٹ شوفنگ، یعنی چلو ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی بنا پر عورت کے لیے جو کہا گیا ہے حکم ہے کہ مسجد میں جا تو سکتی ہے لیکن شرط لگا دی گئی ہے کہ خود بخاری میں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا تھا. یہ بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ ایسی عورت باہر نہ نکلے جس کی وجہ سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو. ہم سب جانتے کہ مسجد میں عورت آنے دیا گیا تھا لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں. تو آپ نے فرمایا تیرے گھر کی کوٹری میں نماز تیرے گھر کے دالان سے افضل ہے اور دالان میں نماز صحن کی نماز سے افضل ہے اور صحن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے افضل ہے اور محلے کی مسجد میں نماز جامع مسجد کی نماز سے افضل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے افضل ہے لیکن آنے کی اجازت ہے اس کو. پھر کہا جاتا ہے کہ جو ام حمید سعدیہ تھیں انہوں نے اپنے گھر ہی میں ایک مسجد بنا لی تھی جس میں روشن دان نہیں تھا وہ وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اللہ کے رسول نے کچھ پابندیاں لگائی تھیں مسجد میں آنے کے لیے عورتوں کے لیے کہ صرف اندھیرے کی نمازوں میں یعنی عشاء اور فجر میں شامل ہو سکتی ہیں سوائے جمعہ اور عیدین کے. اسی طرح جس رات عورت مسجد میں جانا چاہے خوشبو نہیں لگا سکتی. مردوں کے لیے بہتر پہلی صف تھی اور بری سب سے آخری اور عورتوں کے لیے پہلی صف سب سے بری ہے اور آخری سب سے بہتر. پھر اسی لیے اسے عورتوں کو جو ہے تاکید کی گئی تھی کیونکہ ایک ہی کمرہ تھا مسجد نبوی کا اس میں کوئی پردہ نہیں تھا حائل تو رکوع اور سجود سے جب تک مرد نہ اٹھ جائیں عورت سر نہ اٹھائے. پھر نماز باجماعت کے بعد اللہ کے رسول نے مردوں کو حکم دے رکھا تھا کہ مرد ٹھہرے رہیں جب تک عورتیں گھروں کو نہ چلی جائیں اور اگر ہجوم ہو تو مرد اور عورتوں کے مخلوط ہونے کا خطرہ ہو تو عورتوں کو راستے کے سائڈ سے چلنے کے لیے تاکید کی گئی تھی. پھر عورتیں عید کی نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو اجازت دی گئی تھی آنے کی لیکن چادر کے ساتھ. تو یہ تمام احکامات تھے عورتوں کے لیے. تو نکلنے سے منع نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر نکلیں گی تو کیسے نکلیں گی؟ احتیاط کے ساتھ نکلیں گی اور جاہلیت والے طریقے کے پر نہیں نکلیں گی یعنی تبرج نہیں دکھاتی پھریں گی کہ ان لوگوں میں دکھانے کی خواہش نہ ہو. تو تبرج کے جو کچھ اسکالرز جس کے پانچ معنی بتاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تبرج پہلا ہے اپنے جسم کے محاسن کی نمائش, دوسرا ہے زیورات کی نمائش اور جھنکار, تیسرا ہے پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش اور چوتھا ہے رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا اور پانچواں ہے خوشبویات کا استعمال جو غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرے. یہ ہے. تو امید ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اس کا مطلب سمجھ گئی ہوں گی کہ اگر عورتوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ خود اس میں عورتوں ہی کی سراسر بھلائی ہے. ہم ذرا اپنے ہسبینڈ کا سوچیں, اپنے بیٹوں کا سوچیں جو لوگ جاب پر جاتے ہیں کہ سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو کچھ بھی ہو ہر حال میں ان کو نکلنا پڑتا ہے باہر. اس وقت آپ دیکھیں گھر کتنا سکون کا گہوارہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں رکھا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں اتنی دھوپ ہوتی ہے خصوصاً عرب ممالک میں جو ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر تپ رہا ہو اور بچے جاتے ہیں اسی تیز دھوپ میں نماز کے لیے اور روزہ بھی ہوتا ہے انتہا کی گرمی ہوتی ہے سارے مرد حضرات جاتے ہیں نماز کے لیے. اس وقت کتنا غنیمت لگتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نماز باجماعت فرض نہیں کی ورنہ اتنی گرمی میں ہمیں بھی نکلنا پڑتا تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی کی اور ہمارے مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہماری فطرت اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اگر گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے اصل دائرے کر گھر کو قرار دیا گیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم خود جانتے ہیں صحابیت حج کے لیے جاتی تھیں عمرہ کے لیے جاتی تھیں گئی تھیں اللہ کے رسول کے ساتھ تو بالکل نکلنے سے منع نہیں کیا گیا. ضرورت کے تحت عورت جا سکتی ہے لیکن اس کو وہ آداب آنے چاہیے. ابھی آگے آئیں گا ہم پڑھیں گے کہ کیسے آداب ہیں باہر نکلنے کے کہ اگر عورت باہر نکلے تو اس کا عبایہ کیسا ہو اس نے چپل کون سی پہن رکھی ہو کہ ٹک ٹک کی آواز سے سارے لوگ متوجہ ہو رہے ہوں ایسے نہیں یا اتنی خوشبو نہ لگائی ہو کہ سارے لوگ اس کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھیں یا ایسا عبایہ نہ ہو کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے. تو اصل میں معاشرے میں آج بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور یہی کام ہمیں کرنا ہے یقین جانے اس کی مقصد کے لیے کہ ہمیں بہت سے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو یہ خیر کا کام کریں. ایک میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا. سب کے سب جب تک اس کام میں جت نہیں جاتے سب کے سب جب تک اس کام میں لگ نہیں جاتے اپنا سب کچھ یعنی اندر سے ہمیں تڑپ ہو اندر سے فکر ہو کہ پورے معاشرے میں سدھار آئے، پورے معاشرے میں۔ جب ہر ایک کے دل میں تڑپ اور طلب نہیں ہوگی، یقین جانیے چینجز نہیں آ سکتے۔ چند لوگوں کے کرنے سے یہ کام پورا نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل ہے۔ جب تک ہم سب کے سب مل کر نہیں لگیں گے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اتنی ڈیٹیل میں ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ خواتین کی اپنی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو مصروفیات، یعنی بچوں کی تربیت ہے، کھانا بنانا ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کیا ہم نہیں جاننا چاہیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے رب کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں گے جو یہ دین کا کام، دین کا علم یا یہ سمجھ بوجھ دوسروں میں جا کر پھر پیدا کریں، خود سیکھ کر؟ تو ہمیں اس مقصد کے لیے گھر سے ہم نکلے ہیں، یا ہم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، تاکہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے وہ خیر میں سب تک پہنچا دوں، یہ تڑپ ہم سب کے دل میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہاں جو اہل بیت کی بات آئی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ وہ اگلے لیسن کے ساتھ کر لیں گے، کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اور وہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے والا بنایا، یعنی نسل انسانی کی تربیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً۔